عبده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، ہماری جو یہ کلاس چل رہی ہے اس میں بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں بحث شروع کی گئی تھی، اور یہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ انسان کی تربیت میں، اس کے تزکیے میں اس کا کتنا اثر ہے اور کتنا اس کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. اور اسی اہمیت کے پیش نظر توحید اسماء و صفات جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے درس میں کہ یہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ایک حصہ ہے، اور ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اور اپنے رب کو پہچاننے کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اپنے رب کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے. اور رب کے پہچاننے میں یہ بھی داخل ہے کہ جو بھی ہمارے رب کے نام ہیں اور جو اس کی صفات ہیں اس کو بھی ہم جانیں. اسی کے سلسلے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ جب آپ کو کسی ذات کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اس کی صفات کیا کیا ہیں، وہ کس طرح کا ہے، تو یا تو ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں یا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، تب ہم پہچان پاتے ہیں کہ اس کی صفات کیا ہیں اور کس انداز سے وہ آدمی ہے یا کس انداز سے وہ شخص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہم اپنی طرف سے کوئی قیاس نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے اسے گیس نہیں کر سکتے، بلکہ لازمی طور پر ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے لیے بیان فرماتا ہے، جو بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اسی کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اس کی کیا کیا صفات ہیں ہم جان سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے اس کا. تو یہ باتیں پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آئی تھیں. آج آپ کے سامنے جو بات آئے گی خاص طریقے سے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے پہچاننے اور اس کی صفات کو جاننے کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. سب سے پہلی بات ہمیں ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ آپ نے چند آیات اور احادیث، قرآن کی بعض آیات، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کثرت سے پڑھتے بھی تھے، اور اپنے صحابہ کو آپ نے اسے کثرت سے پڑھنے کا حکم بھی دیا، اس لیے کہ اس کی توحید کے تعلق سے اس کی بڑی اہمیت ہے. اس میں سے ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے حدیث، وہ روایت کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند صحابہ کو ایک لشکر کی شکل میں بھیجا، اس کو سری عربی میں کہتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جاتے تھے، صحابہ کرام کو بھیج دیا کرتے تھے. تو جب صحابہ کرام کو بھیجا ایک لشکر کی شکل میں، تو اس میں ایک آدمی کو جو کہ اسی لشکر کا تھا، وہ آدمی جب بھی نماز پڑھاتا یا پڑھتا تو ساتھ میں قل ہو اللہ احد ضرور پڑھتا تھا، یعنی سورہ اخلاص ضرور پڑھتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت کی گئی کہ یہ جب بھی پڑھتا تھا تو یہ سورہ ضرور پڑھتا تھا، قل ہو اللہ احد، جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، ضرور پڑھتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور کہا، لوگوں سے کہا کہ ذرا اس کو پوچھو کہ کیوں ایسا کرتا تھا، یعنی اس کے اسی سورہ اخلاص ہر سورہ میں ہر رکعت میں پڑھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، تو اس کو پوچھو کیوں ایسا کرتا تھا، اس کا ریزن کیا تھا اس کو کرنے کا. تب اس صحابی نے یہ جواب دیا کہ میں اس لیے ایسا کرتا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے، اس میں رحمان کی صفات ہے. اور رحمان کی صفات بیان کی گئی، اس لیے میں یہ خاص طریقے سے اہتمام کے ساتھ یہ سورہ پڑھا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے یہ بات کہی کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں یہ پڑھوں، یعنی سورہ اخلاص پڑھوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اس سورہ کے پسند کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پسند کرتا ہے. یعنی تم اس سورہ کی محبت تمہارے دل میں صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں رب کی صفات بیان کی گئی ہیں، رحمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی، رحمان بھی تم سے محبت کرتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفات کو پسند کرتے ہو، اس کے ناموں کو پسند کرتے ہو. تو اس طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کو جاننے کی اور اس کو بار بار زبان پر لانے کی ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے. اتنی اہمیت ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے محبت رکھتا ہے، اس کے ناموں سے محبت رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے. یہ ہمیں اس حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے، اس کی جو صفات ہیں، اس کے تعلق سے جو ہم توحید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کیوں استعمال کرتے ہیں، کیوں یہ چیزیں آئی ہیں، اس کے تعلق سے چند قواعد، یعنی جس کو اہل علم نے ایک اصولی طور پر، ضابطے کے طور پر پیش کیا ہے، وہ باتیں میں آپ کے سامنے پہلے پیش کروں. پہلی بات یہ ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھتے ہیں، اس کی صفات کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی بھی دوسری چیز اس کی مخلوق میں سے اس کے مشابہ نہیں ہے، اس کے جیسی نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور اپنے صفات میں بھی بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال، کوئی اگزامپل نہیں ہے، کوئی دے نہیں سکتا اس کے بارے میں کوئی اگزامپل. ایسے ہی معاملہ اس کی صفات کے بارے میں بھی ہے اور اس کے ناموں کے بارے میں بھی ہے. جو بھی گمراہی اس امت میں آئی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لے کر کے، اس کی صفات کو لے کر کے، اس گمراہی کی اصل وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ویسے ہی سوچنا شروع کیا جیسے وہ انسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں. کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ جیسے وہ اپنی ذات میں بے مثال ہے، ویسے اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے. یہ نہ سوچنے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں آئیں ان کو، اور قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے، تو ان کو پریشانیاں ہوتی تھیں کہ ہم اس کے معنی کیا کریں، اس کو کیا سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی اگر ہم اس صفت کو اس کے لیے ثابت مانتے ہیں، تو پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے مانند ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو دونوں میں ہم کیسے کہیں گے. تو یہاں سے یہ چیز شروع ہوئی کہ لوگوں نے ان صفات کا انکار کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم یہ صفت نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم یہ صفت مانیں گے تو کیا لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیسا ہے، انسانوں کے جیسا ہے. تو ساری پریشانیاں کہاں سے آئیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پہچاننا شروع کیا تو اسے بالکل کیسا قرار دیا، انسانوں کے جیسا قرار دیا. جب انسانوں کے جیسا قرار دیا تو اس سے کیا چیز لازم آ گئی؟ اب دو چیزیں لازم آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، قرآن میں آپ پڑھتے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی اگزامپل نہیں ہے، کسی چیز سے آپ اس کو کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے. جب یہ بات ہے کہ اس کی کچھ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور ہم ان صفات کو مانتے ہیں، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں جیسا ہے. تو یہیں سے انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، یہ صفات کا انکار کرو. صفات کو ثابت کرنے سے کیا لازم آتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں جیسا ہے. تو یہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا امت میں اس گمراہی کا، جس گمراہی کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد پیدا کرنا، بددینی پیدا کرنا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ بِأَسْمَائِهِ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس سے دعا کرو ان ناموں کے ذریعے سے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں. اللہ کے ناموں میں الہاد کی شکل یہ ہے کہ آپ جب سوچیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے ناموں کے بارے میں، تو انسانوں جیسا سوچ، اور انسانوں جیسا سوچ کر کے یا تو آپ اس کی تاویل کرنا شروع کر دیں، یا یہ کہیں کہ نہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں، انکار کرنا شروع کر دیں، جو کیفیت بھی پیدا ہوگی اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد اور بے دینی پیدا ہو جائے گی، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ اچھے اچھے نام ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ اونچی اونچی صفات ہیں، تو پہلے نمبر پر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جیسے اپنی ذات میں بے مثال ہے، ویسے ہی اپنے ناموں اور اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جو اپنے بارے میں بیان کیا ہے، جتنی صفت جہاں بیان کیا ہے، ہم کو اتنی صفت اللہ تعالی کے لیے ثابت ماننی چاہیے اور اس کا اقرار کرنا چاہیے، دل سے اس بات کو ماننا چاہیے جسے ہم ایمان کہتے ہیں، اس پر ایمان لانا چاہیے، دل سے وہ بات ماننا چاہیے، اور دل سے ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر ہمارا پورا پورا یقین اور پورے پورا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ اس کا دوسرا قاعدہ ہوتا ہے۔ جہاں جتنا بیان کیا، جتنی صفت بیان کیا ہے، اتنا ہمیں یاد رکھنا ہے اور اس پر اچھی طرح سے ایمان رکھنا ہے۔ عام طریقے سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کو دنیا کے اندر، اور ایک مسلمان بھی جو بھٹک جاتا ہے راستے سے، گمراہی میں پڑ جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پر جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، اس کے دل میں نہیں ہوتا، اسی لیے گمراہی آ جایا کرتی ہے۔ میں آپ کو اس کو مثال دے کر کے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے آیت الکرسی سنا ہے، آیت الکرسی قرآن کی سب سے
لمبی آیت،
اور سب سے عظیم آیت، سب سے عظیم آیت، سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ، پہلے شروع میں بات آپ کے سامنے آئی تھی، لیکن قرآن کی سب سے عظیم آیت اور سب سے اس سے لمبی آیت ایک دوسری ہے، ہاں ایک دوسری جگہ پر ہے، سب سے عظیم آیت قرآن کی یہی ہے، اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ آیت الکرسی کا نام دیا گیا، اس میں کرسی کا تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے، بہت ساری احادیث میں اس کی یعنی اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ثابت ہیں، صحیح ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ غور بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مواقع پر پڑھنا ثابت ہے اس کو، جیسے جب آپ سوتے تھے تب بھی آیت الکرسی پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، یعنی جب تک موت آئے گی نہیں تو جنت میں جائے گا نہیں، تو جب تک دنیا میں ہے جنت تو کا مسئلہ نہیں ہے، جب مرنے کے بعد ہی جنت کی بات آئے گی تو موت ہی اس کو روکے ہوئے ہے، جب موت آ جائے گی تو قبر کی زندگی سے ہی اس کی جنت کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ جنت میں ہے، تو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ بڑے مشہور جو ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اس کے بعد سے کبھی بھی آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھنا چھوڑا نہیں، یعنی ہمیشہ ہر فرض نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ تو یہ آیت الکرسی اس ٹائم پڑھنا، اور ایسے سونے کے ٹائم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی سونے کے ٹائم میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ تزکیے کی باتیں چونکہ چل رہی تھیں تو اسی سے میں جوڑ کر کے چلتا ہوں باتوں کو، کہ شیطان سے بچنا، اس کے شر سے بچنا انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ شیطان قدم قدم پر بہکاتا رہتا ہے، وہ پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر بھی آیت الکرسی کے بارے میں بھی یہ چیز ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ آیت الکرسی میں آخر ایسی کون سی باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی آدمی رات میں پڑھ کر کے اسے سوتا ہے تو شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ بات خود شیطان نے بھی کہی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے میں جو زکوٰۃ وغیرہ کا مال آتا تھا, جو بیت المال تھا, وہ کوئی الگ سے اس کے لیے بلڈنگ تو تھی نہیں, تو مسجد نبوی ہی سب کے لیے استعمال ہوتی تھی. تو زکوٰۃ وغیرہ کا جو مال آتا تھا, جو چیزیں جمع ہو کر کے آتی تھیں, وہ سب مسجد نبوی میں رکھی جاتی تھی. تو مسجد نبوی میں یہ مال رکھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ رات میں اس کی نگرانی کریں گے, آپ رات میں اس کی نگرانی کریں گے, ان کو ایک نگران کے طور پر وہاں واچمین کے لیے اس کے طور پر ان کو مقرر کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں چند باتیں ہیں جو ہمیں سوچنا چاہیے. ان حدیثوں میں اسی طریقے سے سوچتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں اور دین کے بہت سارے مسائل واضح ہو جایا کرتے ہیں. پہلی بات ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ مسجد نبوی کے قریب قریب رہتے تھے وہ سب کون تھے؟ سب کے سب صحابہ تھے, مسلمان تھے, صحابہ تھے, مسلمان تھے. اور سب کو کیا حاصل تھا؟ صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا, بہت اونچا مقام تھا, صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا ان کو. اور صحابہ بہرحال نیک تھے, اچھے تھے, اور ان کے نیک ہونے میں کوئی شبہ نہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا, ان کی بڑی نیکیاں تھیں اور بڑے اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے, اس لیے ان کی نیکیاں تھیں, یہ سب لوگ مانتے ہیں اس بات کو. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کے لیے مقرر کیا؟ کہ آپ رات میں یہاں پر نگرانی کریں گے اس سامان کی, جو کہ بیت المال کا سامان ہے, آپ اس کی نگرانی کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے. اب بولیے وہاں پر آ کر کے کون لے جا سکتا تھا؟ جو آس پاس رہتے ہیں وہی لوگ آئیں گے, وہی انہی لوگوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کسی اور کا مسئلہ تو نہیں ہو سکتا. عام طریقے سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں جب ہم اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں دین کے تعلق سے, کہ آخر ایسا کیوں سوچا جاتا ہے, ایسا کیوں کہا جاتا ہے, کیوں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. بہت سارے سوالات آپ کو بھی آتے رہتے ہیں. دین کی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اسے ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. کبھی کبھی رشتے کا معاملہ آتا ہے, ایک بھائی رہتا ہے گھر میں اور اس کی شادی ہوتی ہے, اس کا چھوٹا بھائی رہتا ہے اسی گھر میں, وہ چھوٹا بھائی اس بیوی کے لیے محرم نہیں مانا جاتا, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو اس سے پردہ کرنا چاہیے چونکہ وہ محرم نہیں ہے. تو ایسا لوگ سوال کرتے رہتے ہیں, لوگوں کے ذریعے سے باتیں آتی رہتی ہیں کہ کیوں آخر اس سے بھائی سے پردہ کرواتے ہیں اپنے. بعض مرتبہ بھائیوں نے بھی پوچھا اپنے بھائیوں سے, ہمارے ایک جو ہے ساتھی یہیں پہ رہتے ہیں قریب میں محلے میں, کہا کہ ہمارا ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ان کی شادی ہوئی تھی, تو یہ اپنی بیوی کو اپنے بھائی سے پردہ کرواتے تھے. تو کہا کہ بھائی ہمارے اوپر ناراض ہوتا ہے کہ پردہ کیوں کراتے, تم مجھے کیا سمجھتے ہو, کیا میں تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ کر لوں گا, تم کیوں مجھ سے پردہ کرواتے ہو, بول کر کے ناراض ہوا کرتا تھا ان کے اوپر. بھائی اپنے بھائی کے اوپر ناراض ہوتا ہے. وہ بیچارے بہت پریشان ہوا کرتے تھے اور مجھ سے جو ہے پوچھتے تھے کہ آخر میں کیا کروں, اس کا کیا جواب ہے؟ یہ سوال آتا ہے کہ کیوں پردہ کرا رہے ہو مجھ سے, تم کیا مجھے برا سمجھتے ہو, مجھے غلط سمجھتے ہو, مجھ سے کیوں پردہ کرا رہے ہو؟ تو یہ چیزیں, یہ سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہی سوال آپ کو یہاں بھی آئے گا کہ کس کے لیے حفاظت کروا رہے ہیں, کیا ان صحابہ پر اعتبار نہیں ہے, ان پر اعتماد نہیں ہے کہ یہ صحابہ آ کر کے چوری کر لیں گے, مال لے کے چلے جائیں گے, کن کے لیے پردہ کرا رہے ہیں؟ وہی سوال یہاں پر بھی آتا ہے, وہی چیز یہاں پر بھی آتی ہے اور وہی سوال وہاں پر بھی آتا ہے. اور ان سارے سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے, اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے, وہ بھی اسماء و صفات کی توحید سے اس کا تعلق بھی ہے. صرف ایک ہی جواب ہے. میں نے اس بھائی سے کہا کہ آپ اپنے بھائی سے صرف یہ کہیے کہ مجھے آپ پر پورا پورا بھروسہ ہے, آپ کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے, آپ ایک اچھے آدمی ہیں اور میری بیوی کو آپ سے کوئی ڈر بھی نہیں ہے, لیکن آپ کے ساتھ جو شیطان ہے اس پر مجھے بھروسہ نہیں. شیطان کب بیچ میں آ جائے ہم نہیں جانتے, اسی لیے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں, آپ کے لیے نہیں ہے یہ چیز. تو کب کس صحابی کے ذہن پر, اس کے دماغ پر شیطان آ کے سوار ہو جائے اور دل میں بات ڈالے کہ چلو یہاں پہ مال پڑا ہوا ہے لے کے چلتے ہیں, یہ کوئی نہیں جانتا, اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے. تو یہ حفاظت اصل میں ان کے اوپر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کہیں شیطان آ کر کے ان کو بہکا نہ دے. شیطان سے حفاظت کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. کہ شیطان چونکہ رگوں میں دوڑتا ہے خون کے مانند. رگوں میں دوڑنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے کیسے میں اس کو بہکاؤں, تو کب کس کو بہکا دے. اس سے بچنے کے لیے یہ سارے انتظامات کیے جاتے ہیں. تو یہ حفاظت کے لیے جو ان کو مقرر کیا گیا تھا وہ شیطان کی وجہ سے ہے. اور وہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے, اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صفیہ کو جو مسجد میں آئی تھی, آپ اعتکاف میں تھے اس ٹائم میں آئی تھی, تو ان کو چھوڑنے کے لیے باہر نکلے. اندھیرا تو ہوتا تھا اس زمانے میں, رات کا وقت بھی تھا. دو صحابہ وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک خاتون ہیں. آپ نے ان کو روک کر کے کہا یہ صفیہ ہے, یہ صفیہ ہیں. جیسے ہی یہ بات کہی یہ صفیہ ہیں, وہ صحابہ کرام تھوڑا سا پریشان ہو گئے. آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں, کیا ہم آپ کے بارے میں کچھ غلط سوچیں گے کہ آپ کسی اجنبی خاتون کے ساتھ تھے اور آپ کے بارے میں ہمارے دل میں کیا غلط خبات آ سکتی ہے. آپ نے کہا تمہاری بات صحیح ہے. اسی موقع پر آپ نے یہ بات کہی کہ یہ تمہاری بات صحیح ہے, تم میرے بارے میں نہیں سوچو گے, لیکن تمہارے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے وہ کبھی تمہارے دل میں یہ بات آ سکتا ہے. اسی موقع پر آپ نے یہ بات کہی تھی کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے معنی دوڑتا ہے, یعنی شیطان نہیں دوڑتا جیسے خون دوڑتا ہے رگ میں, ہمیشہ خون انسان کی جسم میں دوڑتا ہے. اگر یہ خون نہ دوڑے تو انسان کی زندگی نہیں ہے. جیسے یہ خون انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے, اس کا دوڑنا ضروری ہے, ویسے ہی بالکل شیطان بھی بغیر ایک لمحے کی مہلت کے ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے میں نے چاہا کہ یہ بات تمہارے سامنے واضح کر دوں کہ کہیں شیطان بیچ میں آ کر کے اس کا فائدہ نہ اٹھا لے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی سے تعلق رکھ کا کہ شیطان کب کہاں آ جائے, اس سے بچنے کے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا جو ہے کام, دین کے یہ سارے مسائل اسی کی وجہ سے متعین کیے گئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا کہ آپ جو ہے زکوٰۃ کے استعمال کی یا بیت المال میں جو یہ چیز آئی ہوئی ہے اس کی آپ نگرانی کریں گے. وہ نگرانی کرتے رہے, رات میں شیطان تین راتوں تک آیا ہے, میں وہ تفصیل نہیں پہن بیان کر رہا ہوں, صرف وہ حصہ جو خاص طریقے سے ہمارے اس درس سے متعلق ہے وہ پیش کر رہا ہوں آپ کو, وہ قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں. تو تیسرے دن اس شخص نے یہ کہا جو شیطان تھا, انسان کی شکل میں آ کر کے لے کر کے وہ کھجور جاتا تھا, اس کو پکڑ کر کے یہ کہا جب کہ میں اب تم کو پیش ہی کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تب اس نے کہا کہ میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر تم مجھے چھوڑنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں ایک اچھی سی بات, ایک علم کی چیز بتاتا ہوں. تاکہ وہ کیا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حاصل کرنے کی اتنی خواہش ہوتی تھی کہ اسی پر وہ کیا ہو گئے, پگھل گئے اس کی بات پر کہ ٹھیک ہے اگر تم کوئی بات بتاتے ہو اور علم کی بات ہے, کوئی جاننے کی بات ہے, نالج کی بات ہے, تو میں ٹھیک ہے تمہاری بات مان کر کے تم کو چھوڑ دوں گا, پیش نہیں کروں گا. اس سے یہ بات بھی آتی ہے شیطان کے تعلق سے کہ ہر آدمی کے پاس شیطان اسی راستے سے آنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے یہاں چیز بہت زیادہ محبوب بھی ہوتی ہے, اور وہ چیز اس کے یہاں اس کی لگن بہت زیادہ, شوق بہت زیادہ ہوتا ہے, اسی کے راستے سے اس کے پاس آنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہکانے کی کوشش کیا وہ کس راستے سے, اسی علم کے راستے سے, جو اس کی ان کو بڑی خواہش ہوا کرتی تھی اسی راستے سے ان کو جو ہے ان کو بہکانے کی کوشش کیا. یہ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. ایک آدمی بہت نماز پڑھتا ہے تو کبھی شیطان اس کو اسی نماز کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا, کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم نماز چھوڑ دو, بلکہ اسی عبادت میں اسے بہکانے کی اسے وہ کوشش کیا کرتا ہے شیطان, اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر اس طرح کی چیز پیدا کر دے کہ اس کی عبادت میں کمی ہو جائے, اسی راستے سے کوشش کرتا ہے شرما. تو یہاں اسی علم کے راستے سے اس نے کوشش کیا تو کہا کہ میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر تم ایسا کرو گے تو شیطان سے محفوظ رہو گے. میں شیطان ہے, اور شیطان نے خود کہا کہ جو تم شیطان سے محفوظ رہو گے. اسی موقع پر یہ کہا کہ جب تم سونے کے ٹائم میں آیت الکرسی پڑھ لو گے تو شیطان تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا, سونے کی حالت میں تمہیں شیطان کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو آپ نے کہا کہ تم سے اس نے بات بالکل سچ کہی ہے, حالانکہ وہ جھوٹا ہے شیطان, لیکن یہ جو بات کہی ہے یہ بالکل سچ کہی ہے. یہی اس حدیث کا وہ استدلال, یعنی ہم جو مسئلہ یہاں پہ لے رہے ہیں وہ اسی وجہ سے لے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی ہے. یہ بات بالکل صحیح کہا ہے اس نے کہ اگر آیت الکرسی پڑھ کر کے سو گے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے. آیت الکرسی میں بات کیا ہے؟ پوری آیت الکرسی آپ پڑھتے جائیے, اس میں بات کیا ہے؟ کیوں اسے بار بار یاد دلانے کے لیے کہا گیا ہے کہ آدمی اسے پڑھتا رہے, اسے یاد رکھے؟ اس میں یہی اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات ہے, اور انہی ناموں اور اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کو جب ایک بندہ بار بار پڑھتا ہے اور اس کو اپنے دل میں دماغ میں بیٹھا لیتا ہے تو شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے اور دنیا کی اور بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہتا ہے. کیسے محفوظ رہتا ہے؟ میں اب آپ کے سامنے آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور تھوڑا سا اسے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے جاننے پہچاننے اور اس پر ایمان رکھنے کی جو اہمیت ہے وہ بات آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا تو بیان کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, لا الہ الا هو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ہم یہ اس کا معبود ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے اللہ, اس کی جیسا اور کوئی جو ہے نام نہیں. اس کے بعد لا الہ الا هو الحی القیوم, لا الہ الا هو جو کہا گیا کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کو ثابت کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ معبود ہے, عبادت اس کی جائے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو ہے ایک صفت ہے اس کا معبود ہونا. تو تنہا وہی معبود ہے, اس کی عبادت کی جائے, اور معبود ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کی بات مانی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی بات نہ, تنہا اسی کی بات. اصل میں اسی کو معبود کہتے ہیں. عبادت کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ فاتحہ کے اس میں, عبادت کا معاملہ اصل یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے عاجزی کرنا, گڑگڑانا, یہی عربی زبان میں عبادت کا معنی. سامنے والے کی ہر بات ماننا, اس کی ہر بات پر عمل کرنا, یہی عبادت کا معنی ہوتا ہے. اصل میں وہ جیسے جس عبادت کے لیے کہتا ہے, جس کام کے لیے کہتا ہے, وہ کام اسی کے لحاظ سے کرنا, یہی اصل عبادت. اس لیے عبادت کا یہ لفظ انسان کی زندگی کی ساری چیزوں کو شامل ہوتا ہے. تو تنہا اپنی زندگی میں کس کو معبود مانا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو معبود مانا جائے. یعنی ہماری زندگی میں اگر حکم چلے گا تو کس کا حکم چلے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا, اس کے حکم کے مطابق ہماری زندگی بسر ہوگی. یہی اعتراف کرتا ہے بندہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, ہم تنہا اسی. اور یہی اسلام کا معنی بھی ہوتا ہے. اسلام کا معنی عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ استسلام کہا جاتا ہے. استسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے جو شخص ہے, جو ذات ہے, جس چیز کا آپ کو حکم دے, اس حکم کو آپ بالکل ویسے ہی بجا لائیں, تو کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے اسلام لائے. تو یہی بندہ جب اللہ کے لیے اسلام لاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے وہ جھکے گا اور اللہ کا ہر حکم مانے گا. یہی اسلام کا معنی بھی ہوتا ہے. تو یہ اسلام اور یہ استسلام اور یہ عبادت, ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں جب کہتے ہیں لا الہ الا ہوا. پھر کہتے ہیں الحی القیوم, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں, الحی اور القیوم, جیسے اللہ تھا. اس کے بعد یہ صفت بیان کی گئی, پھر یہ الحی اور القیوم بیان کی گئی صفت اللہ تعالیٰ کی. وہ صفت کیا ہے؟ حی کہتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہے, اور قیوم کہتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے اور دوسروں کی نگرانی بھی کرتا رہے. یہ ساری چیزیں ایک ایسی ذات جو ہمیشہ زندہ ہے اور جو ہمیشہ نگرانی میں ہے اور جو ہمیشہ دوسروں کا خیال کیے ہوئے ہے, اس ذات کا تصور, اس کا عقیدہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ آتا رہتا ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. دنیا کی زندگی میں کوئی شخص چاہے جتنی بڑا جتنا اچھا بھی نگران کیوں نہ ہو, لیکن اسے نیند بھی آتی ہے, اسے خون بھی آتی ہے. اس کی نگرانی کبھی 24 گھنٹے کی نہیں ہو پاتی ہے, 24 گھنٹے کے ہر لمحے کی نہیں ہو پاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قیوم ہے, قیوم کی یہ صفت اس کی ہے. اور قیوم کی صفت کے ساتھ کیا ہے کہ اس کو نیند بھی نہیں آتی اور اونگ بھی نہیں آتی ہے. اس کی نگرانی ہمیشہ رہتی ہے, ہمیشہ وہ نگرانی کرتا رہتا ہے, اور بندہ کسی بھی لمحے اس کی نگرانی سے بچتا نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟
صفات ہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, ایک ایسا نگراں, ایک ایسی زندہ ذات کہ کبھی نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. کبھی کسی بھی معاملے میں آدمی کسی کی نگاہ بچا کر کے نکل جاتا ہے. دنیا کی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی کی جو نگرانی ہے اس میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ آدمی اس کا اعتراف کرتا ہے, دل میں یہ بات بیٹھاتا ہے کہ ہم اس ذات کی نگرانی میں ہیں جسے کبھی نیند نہیں آتی اور کبھی اونگ نہیں آتی. پھر اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں ہاں, اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا اس میں اعتراف ہوتا ہے, صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں, اسی کے لیے, اللہ کے لیے. آسمان کی ساری چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. زمین کی ساری چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. اسی کی ملکیت ہیں یہ ساری چیزیں, زمین کی بھی اور آسمان کی بھی. یہ اللہ تعالی کی ملکیت کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اللہ کی ملک ہے یہ, اللہ تعالی کی ملکیت ہے یہ, اس کو بندہ ثابت کرتا ہے, مانتا ہے. اس کو ثابت کرنے سے انسان کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے آپ اس کی زندگی پر کتنا اثر پڑتا ہے ایک مسلمان کی اور ایک عام انسان کی بھی, جب یہ اعتراف کر لیتا ہے کہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. یہ پوری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ پوری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہمارے ہاتھ میں جو مال ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہماری یہ زندگی اللہ کی ہے. سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جتنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے, کائنات میں جو کچھ بھی ہے, وہ سب کی سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ عقیدہ کرتا ہے, یہ اعتراف کرتا ہے, یہ دل میں چیز بیٹھاتا ہے, اس کو بار بار دہراتا ہے کہ سب کی سب چیز اللہ کی ہے. اگر یہ کتاب میری ہے, میں صرف مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے اس کو, یہ کتاب میری ہے, آپ نے دل میں بیٹھا لیا, آپ مانتے اس بات کو کہ کتاب کس کی ہے؟ میری ہے. اگر آپ اس کتاب کو لے جانا چاہتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ اجازت لیں گے. اور جب آپ کتاب لے کر کے جائیں گے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے, مجھے واپس کریں گے, تو ساتھ میں آپ میرا شکر کریں گے, میرا احسان مانیں گے, کریں گے نہیں کریں گے؟ اس چیز کو لائیے ذرا. یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے یہ پوری کائنات. جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کائنات کی جب ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے, ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس کو استعمال کرنے کے لیے اللہ کی اجازت, بولیے, ضروری ہے. ضروری ہے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت ضروری ہے. یہی اسے حلال اور حرام کی بات ہے. جو کہتے ہیں اس کو کیوں حرام کر دیا, اس کو کیوں, اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہم اسی کو استعمال کر سکتے ہیں. مطلب حلال کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دے دی ہے, وہ مالک ہے اس کا, اس کی اجازت دی ہے تو ہم اس کو استعمال کریں گے. اس نے اجازت نہیں دی ہے تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے, ہمارے لیے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے, اسی کو ہم حرام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے تو حلال ہے, اجازت نہیں ہے تو کیا ہے؟ حرام ہے. ملکیت اس کی ہے, اس کی اجازت کے بغیر ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے. اب چھوٹی چھوٹی مثالیں دیکھیے دنیا میں, معمولی سی چیز آپ کا موبائل میں اٹھا لوں آپ کی اجازت کے بغیر, تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا؟ ناراض ہوگا, کیونکہ اس کی ملکیت میں وہ کیا کرتا ہے؟ دخل دیتا ہے, اس کی اجازت کے بغیر, تو وہ بھی ناراض ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بندے پر جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر عمل کرتا ہے یا حرام کی ہوئی چیز کو استعمال کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی آدمی سود استعمال کرتا ہے, سود کار کا کاروبار کرتا ہے, تو کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, گویا کہ وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتا ہے, غضب کو دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو بات کی اللہ تعالیٰ کے ملک کی, دنیا کی یہ ساری چیزیں کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہیں. یہ چیز ہم کو کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات سے. اور یہ آیت الکرسی میں چیز موجود ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تعالیٰ ہی کی یہ ساری ملک ہے جو آسمانوں میں ہے, جو زمینوں میں ہے, حتیٰ کہ جو چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور ہم اس کے مالک ہیں وہ بھی کس کی ملک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. ہمارے جسم کا ہر حصہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. جب اللہ تعالیٰ کی اس ملک کو, اس کی اس ملکیت کی چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں, تو پہلے تو جب تک اس کی اجازت نہیں ہوگی ہم استعمال نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے کسی چیز کو حرام کر دیا ہے, تو ہمارا جسم اگر اس حرام چیز کے لیے جاتا ہے تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس چیز کو کیا کر رہے ہیں؟ استعمال کر رہے ہیں, یہ جائز نہیں, یہ حرام. دوسری بات جو میں نے بتائی آپ کو کہ جب آپ ہم کتاب کو واپس کریں گے تو کیا کریں گے؟ شکر گزاری کا جذبہ ہوتا ہے, بڑا احسان مانیں گے. تو دنیا میں پائی جانے والی جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, ایک انسان جب اسے استعمال کرتا ہے تو لازمی طور پر اس انسان کے دل میں کیا آنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبات آنے چاہیے اس موقع پر. جب بھی کوئی چیز, یہی موبائل ہے آپ استعمال کرتے ہیں, جب بھی آپ موبائل استعمال کرتے ہیں تو لازمی طور پر شکر کس کا کرنا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں تھیں, آسمان و زمین کی ساری چیزیں, اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت تھی, اس نعمت کو ہم استعمال کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اجازت ہے اس نعمت کو استعمال کرنے کی, اسی میں ہم جو حلال اس کے راستے ہیں اسی میں ہم استعمال کریں گے, اور جو حرام ہوگا ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے. اس نعمت کو بھی استعمال کرتے ہوئے موبائل کی, ہم صرف کن چیزوں میں اس کو استعمال کریں گے؟ حلال چیزوں میں, حرام چیزوں میں نہیں استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ, جو اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دیا ہے اسی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور جب استعمال کریں گے تو لازمی طور پر ہمارے دل میں کیا آنا چاہیے؟ شکر کے جذبات اللہ تعالیٰ کے لیے آنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں, اور اسی سب چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں, اور وہی اس کا مالک ہے. اسی مالک کے کی یہ نعمت ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس نعمت کے استعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں شکر کے یہ جذبات ابھرتے ہیں اور ابھرنا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت استعمال کرتے ہیں, اور ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت استعمال نہ کرتے ہوں, تو ہمیشہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے شکر سے اور شکر کے جذبات سے بھرا ہوا رہے گا, معمور رہے گا. یہ انسان کی زندگی میں چیزیں کب سے آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات پر یقین اور ایمان رکھنے سے یہ چیزیں آتی ہیں. یہ معمولی سی آپ کو آیت لگتی ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, لیکن آپ صرف اس آیت میں سوچتے جائیے تو آپ کو, میں نے صرف چند چیزیں آپ کو پیش کی, ورنہ میں کبھی کبھی اسی ایک آیت پر پورا درس بھی دیا کرتا ہوں کہ ہر چیز کو آپ لے لیجئے. ایک بہت اہم چیز ہے, اللہ کی ملکیت ہے. اللہ کی ملکیت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی اجازت کیا ہے؟ اس کو حلال کرنا ہے, اور اس کی اجازت نہیں ہے مطلب کیا ہے؟ اس کا حرام کرنا ہے. اور ساتھ میں جب بھی استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات دل میں ابھرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہیں سے, اسی سے جڑی ہوئی یہ بات بھی ہے کہ خود ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے, جس کے ہم دنیا میں مالک بھی کہلاتے ہیں, وہ بھی اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ تم اسے خرچ کرو تو ہم اسے خرچ کریں, کیونکہ اصل مالک کا جب حکم آ رہا ہے تو پھر اس کے نیچے جو شخص ہے اس کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بھی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کسی کمپنی کا کسی بھی رقص کا کوئی شخص مالک ہے, اس نے مختلف ذمہ دار بنا رکھے ہیں کہ یہ جو ہے کیشئر ہے, فلاں ہے, وہ لوگوں کو جو ہے یہ چیزیں دیتا ہے, ان کا جو ہے ان کو چیک پاس کیا, ان کا یہ کیا, وہ دیتا رہتا ہے لوگوں کو. جو فیکٹری کا یا اس کا مالک ہوتا ہے, اگر اس کا کوئی آرڈر آ جاتا ہے کہ تم اتنا مال فلاں جگہ کو دے دو, کسی مسجد یا مدرسے کو دے دو, تو کیشئر کا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کا انکار کر دے یا نہ دے, کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک مثال ہے یہ, آپ جو ہے اس مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ہاتھوں میں جو مال ہے یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارے پاس جو چیز ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم جو اسے خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہی ہمیں خرچ بھی کرنا پڑے گا، اس کی اجازت کے ساتھ ہی ہمیں خرچ کرنا پڑے گا. جیسے دنیا میں آپ کیشئر کو رکھتے ہیں تو کیشئر اپنے مالک کی اجازت کے بغیر پیسے خرچ نہیں کرتا ہے، اور جہاں مالک حکم دے دے گا وہاں وہ خرچ کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ مالک تو وہ ہے. یہ تو صرف کیا ہوتا ہے، کیشئر ہوتا ہے، اس کا دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے. ہماری حیثیت بھی دنیا کے مالوں کے لحاظ سے ایسے ہی ہوتی ہے میرے بھائیو. تو یہ چیز جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی ساری چیزیں، اور جب ہم دل میں اچھی طرح سے بیٹھا لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں خود بخود آ جاتی ہیں. پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہاں خرچ کرنے میں تکلیف نہیں آتی، وہ بخل والی بات نہیں آتی ہے. بخل بھی انسان کے لیے یعنی دل کی ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کا تزکیہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان بخل کی عادت کیسے ختم ہوتی ہے، جب انسان اچھی طرح سے بیٹھا لے کہ یہ مال کس کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے. اسی لیے سلف میں سے بعض لوگ کہتے تھے جب ان سے کوئی پوچھتا تھا یہ کتاب میری ہے مثلا، تو جب ان سے پوچھتا کہ یہ کتاب کس کی ہے تو کہتے تھے للہ فی یدی، یعنی یہ کتاب اللہ کی ہے لیکن میرے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی چیز جو بھی آپ جس کے مالک ہے، موبائل یہ آپ کا ہے تو کیا کہتے تھے للہ فی یدی، یعنی وہ اللہ کا ہے لیکن اللہ نے اسے مجھے یعنی دنیا میں مالک بنا دیا ہے تو میرے ہاتھ سے ہے، میں اسے استعمال کرتا ہوں. کوئی ایسا نہیں کوئی دوسرا آدمی کہے ٹھیک ہے اللہ کا ہے تو میں لے لیتا ہوں، ویسا معاملہ بھی نہیں ہے. اللہ کا ہے لیکن اللہ نے دنیا میں کس کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، میرے ہاتھ میں دے رکھا ہے، میں اسے استعمال کرتا ہوں اور میری ملکیت میں یا دنیا میں ہے. یہ تصور قائم کرنے کے بعد انسان کو کبھی بھی پریشانی نہیں آتی ہے، کبھی بھی پریشانی نہیں آتی ہے. صحابہ کرام کی زندگی اور یہ جو قربانی کے مسائل، یہ ساری چیزیں جو آتی رہتی ہیں آپ سب کو جوڑ کے دیکھیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اب میں جوڑ کے دکھاتا ہوں آپ کیسے جو ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. قربانی کی بات آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو تو انہوں نے کیا کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ کس نے دیا ہے. جب وہ عقیدہ آ جاتا ہے کہ ملکیت کس کی ہے، ہماری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جب وہی مالک ہے اور وہ مانگ رہا ہے تو اس کو ہمیں دینا، ہمیں واپس کرنا ہے، ملکیت ہماری نہیں ہے. یہی انسان کی جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس سے اس کی جان کو مانگ لے تو اسے کیا کرنا ہے، دینا ہے نہیں دینا، دینا. چونکہ ملکیت اس کی ہے، اور جب ملکیت اس کی ہے تو جب اس ملکیت اس کی ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کو بہرحال دینا ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے، ملکیت اسی کی ہے تو ہمیں اسے جب بھی اس کا مطالبہ ہوگا اس چیز کو ہمیں اس کے حوالے کرنا ہے، ہم خود سے تصرف نہیں کر سکتے. یہی سے آپ اسلام نے جو خودکشی کرنے کو حرام قرار دیا اس کو بھی سمجھ لیجیے. خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام. یعنی آدمی اپنے آپ کو قتل کر دے، یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ انسان کا یہ جسم ضرور ہے لیکن یہ ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. آدمی اپنے جسم کے تعلق سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یا اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو بہت ساری برائیاں، میں صرف چند مثالیں پیش کیا ہوں، آدمی اس سے بچ جاتا ہے جب یہ عقیدہ اس کا بڑا پختہ ہو جاتا ہے کہ دنیا اس زمین اور اس آسمان کے درمیان پائی جانے والی اس کائنات کی ساری چیزیں ملکیت کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہیں. جب یہ عقیدہ اچھی طرح سے وہ بیٹھا لیتا ہے تو یہ باتیں اس سے جو ہے آ جاتی ہیں. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ریسیو کرتا ہوں. السلام علیکم. جی بولیے جلدی. ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ میں نکل جاؤں گا. ٹھیک، اصل مجھے اس کے بعد کہیں اور جانا ہے، اسی صاحب کا فون آ رہا تھا بار بار تو میں نہیں آ رہا ہوں بول کے بولے، تو مجھے ذرا جلدی نکلنا پڑے گا اس کے لیے. تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ اس چیز کو میں آپ کے سامنے پہلے واضح کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت، یہ ساری کی ساری زمین و آسمان کی ساری چیزیں ملکیت کس کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، یہ عقیدہ ہم بیٹھاتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت سے؟ کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت سے؟ یہ سوال کرنے کا اندر انکار کرنے کا ہوتا ہے، یعنی مطلب کہنے کا کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. یہیں سے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جو انسان دنیا میں اس طرح کی خوش فہمیوں کو پال کر کے دین سے بہت دور ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ صرف اس لیے دین سے دور ہو گئے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے بارے میں فلاں سفارش کر دیں گے تو ہمارا بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا. یہ خوش فہمیاں لوگوں نے پال رکھی ہیں، یہ سفارش کرنے سے، حتیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ تصور کوئی آدمی کر لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. یہ خوش فہمیاں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، سیدھے راستے سے ہٹاتی ہیں اور اللہ کے دین پر قائم نہیں رکھ پاتی ہیں. کیونکہ انسان برائیاں کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس کو یہ رہتا ہے کہ چلو میری سفارش فلاں کر دے گا. سفارش کر لینے کر دینے کا یہ تصور قائم ہوتا ہے تو انسان کے اندر گمراہیاں آتی ہیں. اسی لیے اس آیت کو جو کہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، اس میں جو یہ جملہ ہے کہ کون ہے جو سفارش کرے گا اس کی اجازت کے بغیر، اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. دنیا میں میں آپ کو یہ انسان کی فطرت ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کے باپ جب بڑے ہوتے ہیں، کوئی پولیس آفیسر ہے، کوئی فلاں ہے فلاں ہے، تو بہت سارے جرم اس لیے کر جاتا ہے کہ میرا باپ بڑا ہے مجھے چھوڑا لے گا، مجھے کون کیا کرے گا. ایک معمولی سی اسکول کی بات کریے، پرنسپل کا جو بیٹا ہوتا ہے یا اس کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی اسکول کے قانون کی، اس کے رول ریگولیشن کی پرواہ اس لیے نہیں کرتا یا نہیں کرتی ہے کہ اس کا باپ یا اس کی ماں اس کی پرنسپل ہے، وہ اس کو بچا لے گی. جہاں سفارش کا ذہن آتا ہے وہیں پر برائیاں آتی ہیں، جرم کرتا ہے آدمی اور صحیح چیز اس صحیح طریقے سے جو عمل کرنا چاہیے وہ عمل نہیں کرتا. یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل کاٹ دیا، کہا کہ نہیں، کوئی سفارش کام آنے والی نہیں ہے. آپ جب تک دنیا میں ہیں صحیح زندگی بسر کریں گے تو یہ چیز آپ کے کام آنے والی ہے آخرت میں، لیکن کسی کی سفارش کام نہیں ہے. کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون سفارش کر سکتا ہے مگر اس کی اجازت ہے، یعنی سفارش کون کر سکتا ہے؟ صرف جس کو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی. اس کے بعد دوسرا کیا ہے، سفارش بھی یہ کس کے لیے کریں گے؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، یہ لوگ بھی جن کو اجازت ملے گی ان کو ہی سفارش کریں گے، ان کے لیے ہی سفارش کریں گے جن سے اللہ راضی ہے. جس سے اللہ راضی نہیں ہے اس کے لیے لوگ سفارش نہیں کر سکتے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پھر سفارش کرنے کا کوئی فائدہ. سفارش کے اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کاٹ دیا ہے. کبھی کبھی جو سفارش کا لفظ آتا رہتا ہے، شفاعت کا لفظ آتا رہتا ہے، اس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سفارش شفاعت کے لیے دو شرطیں بیان کی ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی، اور اسی کے لیے سفارش کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. مطلب کیا ہوا کہ بندے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ کس کو راضی کرے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی. جب تک اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے کسی کی سفارش اس کے کام آنے والی نہیں. تو پہلا معاملہ تو یہی آتا ہے، یہی ہم بار بار جو ہے پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں زبان سے کہ ہمیں پہلے راضی کس کو کرنا ہے؟
اپنے اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے، جب تک ہم اسے راضی نہیں کریں گے ہمیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے چچا کو جنہوں نے زندگی میں بہت ساتھ دیا جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ موحدین کے امام کہلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آزمائش میں کھڑے اترے، لیکن اپنے باپ کو جنت سے نہیں لے جا سکتے، سفارش نہیں کر سکتے، اس کے لیے حق نہیں ہے سفارش کرنے کا۔ یہ سفارش کسی کے کام نہیں آتی ہے، کب کام آئے گی یہ سفارش؟ جب اللہ راضی ہوگا۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اصل سفارش کرنے کا یہ حق سفارش کرنے والوں کا ایک اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اونچا مقام دیا ہے، لیکن جن کے لیے سفارش کی جا رہی ہے ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں فائدہ نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ سفارش اسی کے بارے میں کریں گے جس سے اللہ راضی ہے، جب اللہ راضی ہے تو ایسے ہی بیڑا اس کا۔ تو اصل سفارش کرنے کا جن کو حق دیا گیا ہے، یہ ان کا بہت بڑا اکرام ہے، اعزاز ہے کل قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اونچا مقام دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے اس میں، کیونکہ سب سے بڑی سفارش کا حق آپ کو دیا گیا ہے محشر کے میدان میں کہ آپ سفارش کریں گے کہ بندوں کی آپ حساب و کتاب لیا جائے۔ تو یہ سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے جسے مقام محمود کہا گیا ہے، یعنی مقام محمود کہا گیا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے یہ، یعنی بہت بڑا، آج کے زمانے کے لحاظ سے کہیں تو بہت بڑا ایوارڈ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو یہ اصل سفارش کے صحیح تصور ہے جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ سفارش یہ اسی کے حق میں فائدہ پہنچائے گی جس سے اللہ راضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی نہیں ہے تو اس کے لیے کسی کی سفارش بھی قابل قبول نہیں ہوگی، یہ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ من الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اس کے بعد وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو پیچھے ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں یہ بات آپ کو بتایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ یہی ہے صفت اور یہی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سامنے کی تو اس کو بھی جانتا ہے، پیچھے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ یہاں صرف آگے پیچھے کی بات کہی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ لوگوں نے بات پیش کی ہے، بدو جو دیہاتوں میں رہا کرتے تھے اور ان کا کوئی یہ بھی نہیں تھا، یہ سب چیزیں جو ہے پہلے کی بات ہے۔ تو ایک بدو ایک عورت کو جنگل میں، بالکل جو ہے سنسان، رات کا وقت تھا، بالکل جو ہے وہ صحرا کا ان کا علاقہ ہوا کرتا تھا، تو اس علاقے میں بالکل ایک عورت کو اس نے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ اس نے بدکاری کرنا چاہی۔ تو اس نے یہ جو بات کہی کہ یہاں ہمیں کون دیکھ رہا ہے، یہاں تو ان ستاروں، عربی میں اس کو کوکب کہتے ہیں ستارے کو، تو ستاروں کے علاوہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے یہاں پر۔ اس عورت کے لیے اس نے جو ہے بہت زبردستی کرنی چاہیے۔ تو اس عورت نے ایک بات کہی اس سے کہ وہ اینا المکوکب، تم کو ستارہ تو نظر آ گیا کہ ستارے کے علاوہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، آسمان پر ستارے ہیں وہی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور کون ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ان ستاروں کو جس نے پیدا کیا ہے تم اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ یہ بات اس عورت نے اس جگہ پہ جو بالکل رات کی تاریکی، وہاں کوئی جو ہے ایک انسان بھی نہیں ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ بات کیوں پیدا ہوئی اس کے اندر؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس عورت نے بدکاری پر آمادگی اس لیے ظاہر نہیں کی کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اس ستارے کو جس نے پیدا کیا ہے، چمکایا ہے، وہ تو جانتا ہے اس چیز کو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے ہیں مگر جتنا وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جتنا علم دیتا ہے انسان کے پاس اتنا ہی علم آتا ہے، اس سے زیادہ علم نہیں آتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اور اس کی بھی انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق سے. اس کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجیے، جب خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے بہت کچھ سکھایا موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس میں سے ایک بات یہ بھی سکھائی تھی کہ جب وہ لوگ کشتی پر سوار ہوئے اور ایک پرندہ آیا سمندر کا پانی اپنی چونچ میں لیا، تو کہا انہوں نے کہ موسیٰ دیکھو تمہارے علم اور میرے علم کی مثال اللہ تعالیٰ کے علم کے آگے ایسے ہی ہے جیسے یہ سمندر ہے، اور اس پرندے نے اس میں سے ایک چونچ اپنے چونچ میں ایک قطرہ پانی لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم، یہ بھی اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے، وہ کتنا وسیع ہے کتنا جانتا ہے. اس کو آپ کیوں سمجھ لیجئے کہ سمندر کا اتنا سا بڑا پانی اور پرندے نے اس سے ایک قطرہ پانی لیا ہے اپنے چونچ میں. یہ انسان جب اس عقیدے کو اچھی طرح سے بیٹھاتا ہے، دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا. ہمارے پاس جتنا بھی علم آ جائے ہم اس علم پر کبھی بھی اترائیں گے نہیں، گھمن نہیں، کیونکہ یہ علم کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک معمولی سا قطرہ ہے علم کے سمندر میں، ایک معمولی سا قطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے. اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا اسے اندازہ ہوتا ہے کہ آج یہ انسان، جتنے لوگ اس چیز کو پہلے نہیں سمجھتے تھے اس سے زیادہ کہیں نہ آج سمجھتے ہیں اس چیز کو، کہ آج کا یہ انسان جو اتنا علم اور اپنی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھا ہوا ہے کہ معمولی سے ایک آپ کے سامنے ایک مشین ہے، یہ اس مشین کے ذریعے سے کچھ باتیں لکھتا ہے اور جہاں چاہتا ہے وہاں پر وہ انہی حروف کے ساتھ پہنچا دیا کرتا ہے. کتنا کچھ کیا ہے اس نے، لیکن ان سب کے باوجود بھی یہ علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ ہے. اس سے انسان کی تربیت کیا ہوتی ہے کہ کبھی بھی اپنے اس علم پر وہ اتراتا نہیں ہے، اور کبھی بھی علم کی کسی چیز کو وہ فائنل اور لاسٹ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اس کے بعد بھی علم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل کرنا ہے، اور کبھی بھی علم کو وہ کوئی فائنل اور آخری چیز سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اب یہاں سے چیزیں ختم ہو گئی، اب ہمیں کچھ حاصل نہیں کرنا ہے، اب میں بڑا سا عالم بن گیا، اب مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی یہ خیال اس کے ذہن میں نہیں آتا. یہ اس کی تربیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا پورا علم بھی ہمیں نہیں دیا ہے، صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے، اور اسی پر ہمیں ایمان رکھ کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. آگے کیا پڑھتے ہیں؟ وسیع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو کیا ہے؟ وسیع ہے، بالکل کشادہ ہے، سب کو گھیرے ہوئے ہیں، اور آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی بھی نہیں ہے. اس پوری کائنات کو محفوظ رکھنا، اس کا نظام چلانا، اس سے کبھی وہ تھکتا نہیں ہے کبھی اس کو، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یہ انسان کبھی اپنے تعلق سے سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر کام کرتا ہے تو اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے اس کے بعد آرام کرنے کی، بہت معمولی سے کام ہوتے ہیں اور اس کے لیے اس کو آرام کی بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی وسیع کائنات اور اس کائنات کا پورا نظام، اتنا دقیق نظام، یہ سب چلانے کے باوجود بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. جتنا یہ صفات ہم اس پر غور کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت ہمارے سامنے واضح ہوتی جاتی ہے، اور ہمارے ایمان میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کے ناموں کے تعلق سے باتیں ہیں. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. علی کہتے ہیں بلند، اونچا.
علو سے آتا ہے جو ہے, علو کے معنی اوپر کے ہوتے ہیں عربی زبان میں, اسی سے یہ علی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے, عظیم ہے, بڑی عظمت والی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام ہیں. شروع ہوا تھا اللہ کے نام سے اللہ, اور ختم بھی ہوا کسے؟ اللہ تعالیٰ کے دو ناموں میں سے العلی العظیم. اسی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ آیت الکرسی کہتے ہیں. باتیں ابھی مجھے اور بھی پیش کرنی تھی آپ کے سامنے, لیکن آیت الکرسی کے بارے میں جو باتیں شروع ہیں تھوڑا لمبی چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات, جو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اونچی اونچی صفات ہیں, اس کو جاننے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں, اصل وہ ترتیب سے مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. انشاءاللہ پھر آگے کے درس میں آپ کے سامنے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے آئیں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں, کیا کیا ہماری زندگی میں اس سے فائدے آتے ہیں جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں, یہ ایمان رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ اور تفصیل آپ کے سامنے آئندہ درس میں آئے گی. آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں, وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا. سبحانک اللہم بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.